साथी थोड़ा सा आगे आ जाए ताकि पीछे आने वालों के लिए जगह रहे। अल्हम्दुलिल्लाह वकफा अल्हम्दुलिल्लाह वकफा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीन अस्तफा अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مبارك وسلم ارشاد باری تعالی ہے بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا اور تم نے پسند کی اس دنیا کی زندگی کو والآخرۃ خیر وابقا آخرت جو ہے وہ بہتر زندگی ہے اور زیادہ باقی رہنے والی زندگی ہے۔ دین اسلام میں ہمارے ایمان کا حصہ قیامت کا دن ہونا ہے اور اس دن اعمال کو تولا جانا ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قیامت کے دن کے حالات بہت تفصیل سے بیان کیے، چنانچہ قیامت کے دن کے بارے میں اللہ کے پیارے محبوب نے فرمایا کہ سورج کو قریب کر دیا جائے گا اور گرمی اور تکلیف قیامت کے دن اربوں کھربوں لوگوں پر ایسی ہوگی، اس گرمی سے پریشان ہو کے وہ انبیاء کرام کے پاس جائیں گے، آپ اللہ سے دعا کریں کہ حساب کتاب شروع ہو جائے۔ تو قیامت کے دن کی ایک ڈیٹیل یہ بھی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ قیامت کے دن جو لوگ کھڑے ہوں گے اللہ کے سامنے وہ کیا کپڑے پہنیں گے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ بے لباس ہوں گے، تو حضرت عائشہ نے فرمایا تو بے لباس ہوں گے تو ایک دوسرے کو دیکھ نہیں لیں گے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اتنی ہیبت اس دن ہوگی کہ کسی کو کسی کی فکر نہیں ہوگی، کسی کی توجہ کسی کی طرف جائے گی نہیں، نفس نفسی کا عالم۔ قیامت کے دن کی ایک اور تفسیر اللہ کے پیارے محبوب نے فرمائی، اللہ کے بہت نیک کچھ لوگ ہوں گے کہ قیامت کے دن جب اللہ ان کو اپنی قبروں سے اٹھائیں گے تو اللہ ان کو دیکھ کر مسکرائیں گے، اور وہ اللہ کو دیکھ کر مسکرائیں گے، وہ اربوں کھربوں لوگوں میں ایسے اللہ والے ہوں گے کہ اس دن جب اربوں کھربوں لوگ اس گرمی اور اس سورج کی تپش میں پریشان ہوں گے اللہ ان کو بھی اپنا سایہ عطا فرمائے۔ قیامت کے دن کی ایک اور تفصیل اللہ کے پیارے محبوب نے بیان فرمائی، اور وہ یہ کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت سات قسم کے لوگوں کو عرش کا سایہ بھی، اربوں کربوں لوگ گرمی اور دھوپ میں، اور یہ سات قسم کے لوگ جو ہیں ان کو ایسی عزت دی جائے گی اس دن کہ صرف یہ نہیں کہ انہیں سایہ ملے گا، اللہ رب العزت کے مبارک عرش کا سایہ۔ اور قیامت کے دن کی ایک اہم ترین جو تفصیل اللہ کے پیارے محبوب نے بتائی کہ قیامت کے دن کسی شخص کے پیر نہیں ہل سکیں گے جب تک کہ وہ ان پانچ سوالات کا جواب نہ دے دے۔ قیامت کے دن ہر شخص نے پانچ سوالوں کے جواب دے دے، اور قیامت کے دن کا پہلا سوال یہ ہوگا کہ زندگی کیسے گزاری۔ زندگی کیسے گزاری کا مطلب کیا؟ زندگی کا مقصد اللہ نے قرآن میں واضح ہمیں کر دیا کہ ہمیں اس دنیا میں اللہ نے بھیجا کیوں، اور وہ یہی کہ اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے بھیجا۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، نہیں پیدا کیا ہم نے جنوں اور انسانوں کو مگر ہماری عبادت کے لیے۔ قیامت کے دن پہلا سوال کہ زندگی کیسے گزاری، اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کتنی عبادت میں گزاری اور کتنی غفلت اور گناہوں میں گزاری، یہ حساب دو۔ اور انسان کی طبیعت ایسی کہ کئی مرتبہ اس کا دل عبادت میں لگتا نہیں، اور غفلت میں دل بہت زیادہ لگتا، غفلت اسے آرام سے اپنی طرف کھینچ لیتی ہے، گناہ اپنی طرف کھینچ لیتی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلے کا حل بتایا، اس قیامت کے دن جو پہلا سوال ہونا ہے اس کا جواب کون صحیح دے گا، کیا عمل کرنا ہے کہ قیامت کے دن کے پہلا سوال کا جواب صحیح دے۔ حضرت نے فرمایا کہ میں نے اللہ والوں سے یہ چیز سیکھی ہے کہ اگر تم اپنے نفس کو اچھے کاموں میں نہیں لگاؤ گے، یہ نفس تمہیں خود بخود برے کاموں میں لگا دے گا۔ تو یہ انسان کے اندر کی نفس کی صفت نہیں ہے، جیسا بھی شخص ہو، ظاہری وضع قطع کتنی اچھی کیوں نہ ہو، مگر وہ ذہنی طور پہ اپنے آپ کو اگر تیار نہیں کرے گا کہ میں نے اپنا سارا وقت نیکی والے کاموں میں لگانا ہے، تو اس کا نفس اسے برائی والے کاموں میں لگا دے گا۔ اور جس بندے کا ذہن بن جاتا ہے کہ جی میں نے نیکی والے کام میں اپنے آپ کو لگانا ہے، وہ کتنے ہی گناہ کے دلدل میں کیوں نہ پھنسا ہوا نکل آتا ہے، زندگی عبادت والی بن جاتی ہے۔ ہمارے اس شہر کے ایک صاحب کا واقعہ بتاتا ہوں، خود سنایا اور اب بھی ہر بار سناتا ہے، کہتا ہے زنا بھی کرتا، شادی کے باوجود زنا کی عادت، شراب کی عادت، ہر بری عادت۔ رشتہ داروں نے بڑی کوشش کی، دوستوں نے کوشش کی کہ کسی طرح سے اس سے نکل آؤ۔ ایک دن ذہن بن گیا کہ جی یہ غفلت گناہ والی زندگی چھوڑنی ہے، تو نکل آیا، مگر بار بار گناہ کی طرف رغبت ہوتی۔ اس نے کہا کہ جی یہ تو اچھا خاصا مقابلہ ہو گیا ہے کہ اندر کا انسان چاہتا ہے کہ ابھی پھر واپس گناہ کی طرف جاؤں، اور نیت یہ کی ہوئی ہے کہ نہیں ادھر نہیں جانا، ادھر تو جہنم ہے۔ کہتے میں نے ارادہ کیا کہ اپنے آپ کو عبادت کی طرف لگاتا ہوں، متواتر کئی سالوں سے ہر روز 25,000 مرتبہ استغفار کرتا ہے۔ اللہ متواتر۔ ایک دن ان کے گھر پہ گئے، کسی کا انتقال رشتہ داروں میں ہوا، جو ہاتھ میں کاؤنٹر تھا دکھایا تھا، اس وقت 21,000 پہ تھا، مجھے دکھایا یہ 21,000۔ اگر ہم اپنے نفس کو اچھے کاموں میں نہیں لگائیں گے، یہ نفس ہمیں برے کاموں میں لگا۔ مسلمانوں کے نیک بادشاہ گزرے ہیں، ہارون رشید اپنے وقت کے بڑے بادشاہ تھے، آج کل کے زمانے میں تو اتنا بڑا بادشاہ اتنا بڑے مسلمان ملک کوئی بھی نہیں ہے، یہ حکومت ایشیا کے ملکوں میں بھی، افریقہ کے ملکوں میں بھی، یورپ کے ملکوں میں بھی، اتنا بڑا بادشاہ، اتنی بڑی بادشاہت کے باوجود ہر روز رات کو 100 رکعت نفل پڑھتا تھا. اللہ. اور علماء کا کہنا یہ ہے کہ اس کی بیوی جو تھی وہ اس سے بھی زیادہ نیک تھی. اور نیکی کی وجہ یہ تھی کہ اپنے نفس کو برے کاموں میں لگنے سے روکتی. کیسے روکتی؟ عام بندہ اپنے آپ کو روکتا ہے, اس کا عام بندوں والا سٹائل ہوتا ہے برے کاموں سے رکنے کا. بادشاہوں کا سٹائل بھی بادشاہوں والا ہوتا ہے برے کاموں سے رکنے کا. بادشاہ کا محل بہت بڑا تھا. محل کے اندر بادشاہ کی جو بیوی زلیخا, بادشاہ کی بیوی زبیدہ خاتون, 100 عورتوں کو نوکری دی ہوئی تھی جو 100 کی 100 حافظ قرآن, اور ان کو کہا ہوا تھا کہ جی پورے محل کے ہر کونے میں بیٹھ جاؤ اور بیٹھ کے صبح سے لے کے رات تک صرف قرآن پڑھو تاکہ میرے کان میں کوئی اور بات نہ جائے سوائے اللہ کے کلام. اللہ. تو قرآن پاک اللہ رب العزت نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 5 چیزوں قیامت کے دن پیر تمہارے ہل نہیں سکیں گے جب تک کہ ان 5 سوالات کا جواب دے. پہلا سوال, زندگی کیسے گزاری؟ بادشاہ بن کے راتوں کو 100 100 نفل پڑھتے اور ہم عام ترین بندے دن میں 5 نماز پوری نہیں ہو پاتی, تو قیامت کے دن کیسے جواب؟ قیامت کے دن اللہ, قیامت کی ایک جو اور تفصیل اللہ کے نبی نے بتائی, قیامت کے دن انسان سے پوچھا جائے گا, نہیں جو دنیا ہمیں زندگی اتنی بڑی زندگی لگتی ہے اور زندگی کو ہم اور بڑھانا چاہتے ہیں, قیامت کے دن آنے والا جب اس کو بالکل یقین ہو جائے گا کہ اب قیامت کے بعد آگے زندگی کتنی لمبی ہے, اگر یہ پوری زندگی تو یہ شام کا ایک چھوٹا سا حصہ تھا, یہ جو 80 سال 70 سال 60 سال ہماری زندگی, اللہ اتنا چھوٹے سے حصے کو انجوائے کرنے کے لیے, اتنے چھوٹے سے حصے میں عیاشی کرنے کے لیے میں نے اتنی بڑی زندگی کو خراب کیا. قیامت کے دن کے 5 بڑے سوالات جس کا جواب دیے بغیر پیر نہیں ہل سکیں گے. اور پہلا سوال کہ زندگی کیسے گزاری, اور دوسرا سوال جوانی کیسے گزاری. اور جوانی کا سوال کیوں؟ جوانی انسان کے نشے کا وقت ہوتا ہے, جوانی میں انسان میں طاقت بھی زیادہ, جوانی میں انسان کو یہی کہا جاتا ہے ابھی تو پوری زندگی آگے باقی ہے, تو اس کے اندر ایمبیشنز بھی زیادہ, مقاصد بھی بہت زیادہ, پوری زندگی کے لیے پلاننگ کر رہا ہے. ہر شخص اس کو یہ کہتا ہے کہ تجھے اپنی زندگی بنانی چاہیے, ہر بندہ یہی مشورہ دیتا ہے. اور جس نے اس جوانی کے اندر زندگی کی بنانے کی فکر کم کی, آخرت بنانے کی فکر کی, قیامت کے دن اللہ والوں کے ساتھ کھڑا ہو. حدیث پاک میں آتا ہے قیامت کے دن 7 لوگوں کو عرش کا سایہ ملے گا, اس میں سے ایک وہ ہوگا اس نے جوانی میں عبادت کی. جس نے جوانی میں عبادت کر لی, جس نے جوانی میں اپنے آپ کو گناہ سے روک لیا, اس نے واقعی بڑا کام کیا. جوانی میں اپنے آپ کو گناہ سے روکنا بہت بڑا کمال. اللہ. جوانی کے اندر انسان کی حالت ایسی ہے کہ جس چیز کا شوق لگ جائے اس چیز سے وہ پھر پیچھے ہٹتا نہیں ہے. تو ہر چیز کو نشے کی طرح لیتا ہے. جس کو کھیل کود کا شوق وہ کھیل کود میں پاگل, جس کو گانے بجانے کا شوق وہ گانے بجانے میں پاگل. جو شوق جوانی میں ہے اس شوق سے انسان پیچھے ہٹتا, نہ کسی کی بات سننے کے لیے تیار. جو ساری جو لو سٹوریز ہم سنتے ہیں نا, یہ جوانی کی ہوتی ہیں. جس طرف دل لگ گیا بس جوانی میں, ادھر سے دل کو ہٹانا بڑا مشکل. تو قیامت کے دن کے پانچ بڑے سوالات, زندگی کیسے گزاری, اور دوسرا سوال کہ جوانی کیسے گزاری, تیسرا سوال کہ مال کہاں سے کمایا, رزق کہاں سے کمایا. رزق کہاں سے کمایا اس لیے اہم ہے کہ اگر رزق حلال نہیں ہے انسان کی کوئی بھی عبادت قابل قبول نہیں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر حرام کھا رہا ہے چیخ چیخ کے بھی یا رب کہہ رہا ہے, اس کی دعا اللہ تک پہنچتی نہیں ہے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص کھانا لے کے آئے کہ حضرت یہ قبول فرمائے ہدیہ آپ کے لیے. حضرت نے کھانا کھا لیا, پھر اس نے کہا کہ حضرت مجھے لگتا ہے وہ جس نے دیا ہے نا یہ, اس کی جو آمدنی ہے وہ مشتبہ ہے, حلال نہیں لگتی. حضرت نے اسی وقت اپنے منہ میں انگلی ڈالی, سارا کچھ کہہ کر دیا. نے کہا یہ کیا کیا آپ نے, کھانا کھا لیا تھا. نے فرمایا کہ یہ بہتر ہے کہ میں کہہ کر دوں اور یہ سارا کچھ کہہ کے ذریعے سے باہر آ جائے, بجائے اس کے کہ یہ مشتبہ کھانا میرے جسم کا حصہ بن. اللہ تعالیٰ فرماتے یا ایہا الرسل, اے رسولوں کی جماعت, کلوا من طیبات, تم کھاؤ حلال میں سے, وعملوا صالحا, اور پھر نیک اعمال. انسان حلال کھاتا ہے تو جسم نیک اعمال کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے, اور انسان جب حرام کھاتا ہے پھر جسم حرام کام کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے. انگریزی کا مقولہ ہے یو آر واٹ یو ایٹ, تم وہی ہو جو تم کھاتے ہو. انگریزوں نے تو اس لیے کہا کہ اگر تم صحت مند کھانا ہیلتھی فوڈ کھاؤ گے تو تم صحت مند رہو گے, مگر یہ حلال حرام میں بھی بڑا فٹ ہوتا ہے. یو آر واٹ یو ایٹ, تم وہی ہو جو تم کھاتے ہو. حلال کھاؤ گے تو تم حلال کام کرنے والے ہو گے, اور حرام کھاؤ گے جسم حرام ہی کرتا رہے. ہمارے اکابرین حلال اور حرام کا بہت زیادہ خیال کرتے, خانقاہوں پہ جہاں ذکر کا بڑا اہتمام سکھایا جاتا ہے وہاں خانقاہوں پہ حلال اور حرام کی تعلیم بھی بہت زوردار طریقے سے دی جاتی ہے. ہمارے بزرگوں میں سے ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمت, ان کے ایک خلیفہ تھے, ان کا نام تھا شاہ غلام علی دہلوی رحمۃ اللہ. شاہ غلام علی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں حضرت اقدس ثانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حضرت جو تھے وہ اپنے وقت کے مجدد تھے, یعنی 13ویں صدی کے مجدد تھے. تو حضرت شاہ غلام علی رحمۃ اللہ علیہ خود اپنے حالات زندگی میں لکھتے ہیں, کیا فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے محسوس کیا کہ جو کیفیت میرے اندر ذکر کی ہے, اللہ کی طرف رجوع کی ہے, اللہ کی محبت کی ہے, سب ختم ہو گئی۔ یہ کیا ہوا؟ فرماتے ہیں کہ میں نے بہت غور کیا، پوچھا تو مجھے پتا چلا کہ میں نے کھانا کھا لیا ہے جو کہ غیر حلال طریقے سے، مشتبہ ذرائع سے آیا، کسی نے دیا کھا لیا۔ فرماتے ہیں کہ مجھے بڑا افسوس ہوا، کئی دن گزر گئے اور دل میں جو ذکر کی، جو اللہ کی محبت کی، جو رجوع اللہ کی کیفیت تھی، سب ختم۔ ایسا لگتا تھا کہ بالکل کوئی اللہ سے تعلق ہی نہیں۔ کہتے میں شیخ کے پاس گیا، حضرت یوں میں نے مشتبہ کھانا کھا لیا، غلطی سے کھا لیا، کسی کا دیا ہوا تھا، اور اب بالکل کوئی کیفیت ہے ہی نہیں، کچھ بھی کر لوں کوئی کیفیت نہیں بنتی۔ تو فرماتے ہیں کہ حضرت نے مجھے کہا کہ تم یہی رہو۔ کہتے میں حضرت کے پاس 40 دن خانقاہ پہ رہا، اور ہر روز حضرت مجھے توجہ دیتے، اور حضرت نے لکھا ہے اپنی کتاب میں کہ ایسی توجہ دیتے کہ وہ توجہ اگر پہاڑ پہ دیتے تو پہاڑ بھی ٹوٹ جاتے، اور وہ 40 دن تک یہ توجہ دیتے رہے، تب جا کے اس ایک وقت کا جو مشتبہ کھانا تھا اس کا اثر زائل ہوا۔ قیامت کے دن کا بڑا سوال ہے کہ مال کہاں سے کمایا، کون سا مال کھایا؟ کچھ لوگوں کو بڑا آسان لگتا ہے، یہ فرق کیا ہے؟ سود لے لیا، کاروبار کر لیا، اللہ کے یہاں بڑا فرق ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں بس حرام تو وہی مال ہے جو چوری کر کے کمایا، اس کے علاوہ سب حلال، چوری کر کے کمایا وہ بھی حرام، جو دھوکے سے کمایا وہ بھی حرام، جو جھوٹ کہہ کے کمایا وہ بھی حرام، جو سود کے ذریعے سے کمایا وہ بھی حرام۔ حتیٰ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کسی نے دے تو دیا تمہیں اپنا مال، اگر دل کی خوشی سے نہیں دیا، طیب نفس کے ساتھ نہیں دیا، تمہارے پریشر میں آ کے دے دیا، یہ لوہا دیا، اللہ کے نبی نے فرمایا یہ بھی جائز ہے۔ قیامت کے دن کا بڑا سوال ہوگا کہ مال کہاں سے کمایا۔ جس کو قیامت کی فکر ہوگی وہ حرام مال سے بچے گا۔ کتاب میں واقعہ لکھا ہے ایک عورت کا، اس کا شوہر بڑا کاروباری شخص تھا، بہت بڑا کاروبار اپنے علاقے کا بڑا تھا، مگر کاروبار کے لیے اس کو 2-4 مہینے کے لیے شہر سے دوسرے شہر جانا پڑتا، اور وہ دوسرے شہر اس زمانے میں سفر بہت لمبے ہوتے تھے، تو کئی ہفتوں کا سفر کر کے وہ دوسرے شہر جاتا اور وہاں چند مہینے رہتا، اور پھر کئی ہفتوں کا سفر کر کے وہ واپس آتا۔ یہ سال میں ایک مرتبہ چند مہینوں کے لیے اسے اپنے شہر سے دوسرے شہر منتقل ہونا پڑتا، اس بڑے کاروباری شخص۔ تو بیوی جو ہے وہ اس دوری کو برداشت کرتی۔ ایک مرتبہ جب 2-4 سال گزر گئے تو اس کو محسوس ہوا کہ اتنے مہینے جو میں ادھر رہتا ہوں اکیلا تو میری رغبت گناہ کی طرف ہوتی ہے، شہوت کے گناہ ہو جاتے ہیں، تو گناہ سے بچنے کے لیے اس نے شادی کر لی وہاں، اور اس شادی کو مخفی رکھا، یہاں پہ بتایا نہیں کہ جی بلا وجہ کیوں بتانا ہے، بلا وجہ کیوں یہ جھگڑا پالنا ہے۔ تو شادی کر کے، اور شادی کر کے جس مرتبہ شادی کر کے واپس آیا تو شوہر نے تو نہیں بتایا، مگر بیویاں بیویاں ہوتی ہیں، ان کو بہت کچھ محسوس ہو جاتا ہے، وہ کیا کہتے ہیں، بدلے بدلے میرے سرکار نظر آتے۔ تو بیگم صاحبہ کو بدلے بدلے نظر آئے، انہوں نے کہا کوئی ہے مسئلہ؟ بیگم صاحبہ نے یقین تو نہیں تھا کہ کیا ہوا ہے، اگر کچھ گڑبڑ ہے، کچھ دال میں کالا ہے، تو بیگم صاحبہ نے ایک بوڑھی عورت سے بات کی، کہ یہ مسئلہ ہے، جاننے والی کوئی تھی۔ بوڑھی عورت نے کہا کہ اب یہ جائے گا نا جب تیرا شوہر، تو میں بھی چلی جاؤں گی، تو پہنچے گا تو میں، میرے پاس بندوبست ہے، میں وہاں تک پہنچ سکتی ہوں، میں جا کے دیکھ کے آتی ہوں کہ اصل معاملہ ہے کیا۔ اگلی مرتبہ یہ گیا، پیچھے سے وہ بوڑھی عورت گئی، اور وہ دیکھ کے آئی کہ جی ادھر تو اس نے شادی کر لی ہے۔ واپس آ کے بتایا تو اس نے بڑی روئی، بڑی ناراض ہوئی، بڑا غصہ کیا۔ مجھے یقین ہے کافی گالیاں بھی دی ہوں گی، پتہ نہیں، ویسا وقت آتا ہے تو پھر عورتیں بہت ظاہر ہیں۔ تو جو بھی ہوا، بڑی سختی ہوئی، بڑی ناراض ہوئی، مگر نیک عورت تھی۔ اس نے کہا جی اس نے مجھے بتایا نہیں ہے کہ اس نے دوسری شادی کر لی ہے، اس نے مجھ سے مخفی رکھا ہے۔ سال کے ایک دو مہینے ہی جاتا ہے نا، یا تین مہینے جاتا ہے، باقی سارا وقت میرے پاس ہوتا ہے۔ اب اگر میں اس کو کہوں گی کہ جی مجھے پتا چل گیا کہ تو نے ایسے کیا، اور اس پہ میں لڑائی ڈالوں گی، پھر تو یہ کھل جائے گا کہ جی وہ بھی بیوی ہے، یہ بھی بیوی ہے، تو پھر اصول تو یہی ہے کہ دونوں کے ساتھ انصاف کرنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ یہ تین مہینے ادھر رہتا ہے، نو مہینے ادھر رہتا ہے، اب کہے گا نہیں چھ مہینے ادھر رہنے اور چھ مہینے ادھر رہنے، تو یہ تو نقصان ہو جائے گا۔ تو اس نے فیصلہ کیا کہ میں اس کو نہیں بتاتی، اس نے نہیں بتایا، اور یوں ہی معاملہ چلتا رہا، سالوں چلتا رہا۔ بہت بڑا تاجر تھا اپنے وقت کا۔ ایک مرتبہ جب آیا واپس اس پہلی بیوی کے پاس، کچھ عرصہ رہا تو بیمار ہو گیا اور فوت ہو گیا۔ جب فوت ہوا اور اس کی میراث جب تقسیم ہوئی، تو اس کی میراث کے اندر، اس بیوی کی میراث میں، چار بورے سونے کے آئے۔ رامیرہ اٹھاؤ، اب پوری دنیا میں کوئی نہیں جانتا تھا اس کی دو بیوی ہیں، سوائے اس کی پہلی بیوی کے اور اس بوڑھی عورت کے۔ تو اس نے سوچا کہ جی چار بورے جو مجھے ملے ہیں، اصل میں تو اس میں سے میں دو کی حقدار ہوں، اس کی بیویاں دو ہیں، یہ چار دو بیویوں میں تقسیم ہو گئے۔ اب دو بورے سونے کے، اس نے کہا کہ اس کے ہیں، میں اس کو دوں یا نہ دوں، یہ سوال تھا۔ دو بورے کسی کو دینا بڑا مشکل کام، دو بورے یعنی دو، بڑا سوچا اس نے۔ آخر کو فیصلہ یہ کیا کہ یہ دو بورے میرے ہیں، اگر استعمال کروں گی تو حرام ہے مجھ پہ، یہ حلال رزق نہیں، یہ حرام ہے، یہ میرا نہیں ہے، یہ اس کا ہے، چاہے پوری دنیا کو پتا نہیں ہے، چاہے وہ مجھ سے طلب بھی نہیں کرے گی۔ تو اسی بوڑھی عورت سے کہا کہ یہ دو بورے سونا لے جا، اس کو جا کے دے دے، تیرا شوہر فوت ہو گیا تھا اور میراث میں یہ تیرا حق بن گیا، کہ میرے پاس حرام نہ آئے۔ تو وہ بوڑھی عورت گئی اور وہ جا کے اس کو دو بورے دے کے آئی، اور جا کے پہلے تو بتایا کہ تیرا شوہر فوت ہو گیا۔ وہ بھی روئی، اس نے کہا یہ میراث میں تیری قسمت کے دو بورے سونے کے آئے۔ آگے سے کہا کہ جس طرح میری اس بہن کو اپنی آخرت کی فکر ہے، قیامت کے سوال کے جواب دینے کی فکر ہے، مجھے بھی وہی فکر ہے، یہ دو بورے میرے نہیں ہیں، یہ اسی کے ہیں، کیونکہ آخری مرتبہ جب وہ یہاں سے واپس گیا تھا، مجھے طلاق دے کے گیا تھا۔ وہ چاہتی تو وہ بھی یہ دو رکھ لیتی، کسی کو دنیا میں پتہ نہ چلتا، مگر یہ رزق حرام تھا۔ قیامت کے دن کا بڑا سوال، مال کہاں سے کمایا؟ قیامت کے دن کے پانچ بڑے سوال اللہ کے نبی نے فرمایا، پیر ہل نہیں سکیں گے جب تک کہ ان سوالوں کا جواب نہیں دو. پہلا سوال کہ عبادت، زندگی کیسے گزاری، کتنا وقت عبادت میں، کتنا وقت غفلت میں. اور دوسرا جوانی کیسے گزاری. اور تیسرا سوال کہ مال کہاں سے کمایا. چوتھا سوال کہ مال کہاں پر لگایا. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہم مال جہاں لگتا ہے اس کو دیکھ کر بتا دیتے ہیں کہ مال کیسے کمایا. جب مال حلال ذرائعوں سے کمایا جاتا ہے تو وہ حلال کاموں پہ لگتا ہے، اور جب مال حرام طریقے سے کمایا جاتا ہے تو وہ حرام کاموں پہ لگ جاتا ہے. قیامت کے دن کا بڑا سوال کہ مال کس پہ خرچ کیا. اور سچی بات یہ ہے کہ اگر مال سے صدقہ نہیں کیا، زکات ادا نہیں کی، مال اپنے علاوہ کسی دوسرے پہ خرچ نہیں کیا، تو چاہے ظاہراً کتنے ہی نیک نظر کیوں نہ ہو، نیکی آئی نہیں. نیک وہی شخص ہے جس کو شوق ہو مال دوسروں پہ خرچ کرنے کا. آج کل کی کیپٹلسٹ سوسائٹی بتاتی ہے کہ جی مال جمع کر کے رکھو، تمہارا مال تمہارا ہے. ہر بندہ جو ہے وہ اپنے مال کا ذمہ دار. دین اسلام کہتا ہے کہ نہیں، مال خوب خرچ کرو دوسروں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم زمین والوں پہ رحم کرو، آسمان والا تم پہ رحم کرے گا. حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا، میں قسم کھا کے کہتا ہوں، اللہ کے نبی فرما رہے میں قسم کھا کے کہتا ہوں، تمہارے مال خرچ کرنے سے، تمہارے مال صدقہ کرنے سے تمہارے مال کم نہیں ہوں گے، مال بڑھتے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو خبر ملی کہ جی شہر میں سارے کنویں جو ہیں وہ ڈرائی ہو گئے ہیں، سارے کنویں جو ہیں وہ خشک ہو گئے ہیں. اب کنویں خشک ہو گئے ہیں، پانی کا بہت فقدان، پورا شہر مدینہ کے لوگوں کے پاس پانی ہی کوئی نہیں. ایک کنواں تھا جس میں پانی تھا باقی، اور وہ کنواں کسی یہودی کا تھا، اور یہودی پانی کے ایک ڈول پہ اتنا زیادہ قیمت اس نے لگائی. تو کہاں سارے کنویں جب چلتے تھے تو پانی ایک کے اوپر کوئی قیمت ہی نہیں، کوئی ہر بندہ پانی کو آرام سے نکالتا. سارے کنویں خشک، ایک کنواں اس یہودی کا، اور یہ یہودی خوب اس سے کما رہا ہے. حضرت عثمان نے دیکھا کہ جی یہودی اتنا کما رہا ہے، لوگوں کو تکلیف ہے، ایک تو ایک ہی کنواں ہے، دور دور سے چل کے آنا پڑتا ہے، پھر پانی لے کے دور دور تک اٹھا کے لے کے جانا، اور پھر اس کے لیے پیسے بھی دینے پڑتے ہیں. حضرت کو اللہ نے مال دیا تھا، آپ نے بات کی اس یہودی سے کہ یہ کنواں مجھے بیچ دے. اس یہودی نے کہا کہ جی زبردست کاروبار اس وقت چل رہا ہے، آپ کو کیوں بیچوں، چلتا ہوا کاروبار کو بیچتا ہے. اگر نے فرمایا کہ جی جو قیمت کہے گا دے دو. اس یہودی نے ایسی قیمت لگائی کہ اس کو خود کو اس کے دل کو یقین تھا کہ اس قیمت پہ تو وہ لیں گے ہی نہیں، میں اتنی زیادہ لگا دیتا. اتنے دینار دے گا تو کو یقین تھا اتنے دینار تو ہوں گے بھی نہیں ان کے پاس، مگر اس کو حیرانگی کی انتہا نہ رہی کہ حضرت نے اس کی بولی ہوئی قیمت پہ ایک مرتبہ بھی ہی اس کے ساتھ بھاؤ تاؤ نہیں کیا. ٹھیک ہے میں لیتا ہوں تجھے بیچتے. वो हैरान अब सोच रहा है कि शायद मैंने कम कीमत बताई है। मुआहदा तय होने के बाद कहता है कि नहीं जी, ये जो कीमत मैंने लगाई है ना, ये आधे कुएं की है। हजरत ने पूछा, भाई आधा कुआं का क्या मतलब है? उसने कहा, इसका ये मतलब है कि हफ्ते में आधे दिन हम आप इस्तेमाल करेंगे और आधे दिन मैं इस्तेमाल। ये चलता हुआ कारोबार है, आप अकेले क्यों कमाएं, आप भी कमाएं हम भी कमाएंगे, चलो आधे दिन मैं कमाऊंगा। हजरत ने इसमें भी कहा ठीक है, कबूल है। यानी इतनी बड़ी कीमत और उस पे भी हफ्ते में एक दिन यहूदी इस्तेमाल करेगा, एक दिन हजरत को इजाजत है कि आप इस्तेमाल। जब मामला तय पा गया, उसने हजरत को इजाजत दे दी और आपने पैसे दे दिए उसको, तो आपने ऐलान कर दिया कि जो मेरा दिन है, जिस पे मैं, मेरा हक है, उस दिन शहर के अंदर मुसलमान हो काफिर हो जो भी हो, हर एक को इजाजत है, पानी ले सकता है। अब लोगों ने देखा जी, एक दिन तो फ्री मिल रहा है और एक दिन वो इतने पैसे लेता है, तो सारे उस दिन ही पानी लेने आते जिस दिन हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु की बारी थी, तो उसका तो कारोबार ठप हो गया। थोड़े दिनों तक तो जब उसको कुछ पैसे मिले ही नहीं, तो उसने हजरत उस्मान से राबता किया, क्या आपने आधा खरीदा था, बाकी आधा भी खरीदने का इरादा है आपका क्या? हमारे जैसा होता हम तो कहते बस सही है, जो मेरी जरूरत पूरी हो गई, जो सदका करना चाह रहे थे हो गया ना, पूरे शहर को पानी दे रहे हैं, इतनी बड़ी कीमत पे दे रहे हैं, मगर सिर्फ इस नीयत से कि शहर वालों को एक दिन मिलता है एक दिन नहीं मिलता है। अल्लाह ने फरमाया कि अच्छा कीमत बता बाकी आधे की। आके आधे की भी कीमत वही बताई, और वो भी अदा कर दी कि जी पूरा हफ्ता शहर के लोग जो भी आके पीना चाहे। अल्लाह, तो कयामत के दिन का बड़ा सवाल कि माल लगाया कहां पर? जब माल हलाल जरियों से कमाता है इंसान, फिर खूब माल अच्छी चीजों पे लगता है। ये माल आखिरत में इंसान के लिए बड़े बड़े इनामात का जरिया बनता है। कयामत के दिन के पांच बड़े सवाल, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि किसी के पैर हिल नहीं सकेंगे जब तक कि इन पांच सवालों का जवाब नहीं देगा। पहला सवाल, जिंदगी कैसे गुजारी? दूसरा, जवानी कैसे गुजारी? तीसरा, माल कहां से कमाया? और चौथा सवाल है कि माल कहां पर लगाया? और पांचवा और आखिरी सवाल कि इल्म पर कितना अमल किया? इल्म पर कितना अमल किया, इसका क्या मतलब? कि जो कुछ पता था, जो कुछ दीन के बारे में पता था, उस पर अमल कितना किया, उसको अपनी जिंदगी में कितना लागू किया। कुछ लोग समझते हैं कि जी इसका हल यही है कि कुछ दीन का सीखो ही ना, तो फिर अमल भी नहीं करना पड़ेगा, कयामत के दिन जवाब नहीं देना पड़ेगा। उलमा ने फरमाया कि इस हदीस का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है। दीन का इल्म सीखना बजाते खुद एक अमल है। हदीस पाक में आता है कि जो कदम उठा के इंसान दीन सीखने के लिए दरसगाह में आता है, हर कदम के नीचे फरिश्ते अपने पैर बिछा रहे हैं। तो ये तो बादशाहों के साथ होता है कि जी बादशाह उतरता है किसी और मुल्क में, तो उसके पैर के नीचे एक लाल रंग का कारपेट बिछाया जाता है। दीन सीखने वाले के पैर के नीचे लाल रंग का कारपेट नहीं, फरिश्तों के पर बिछाए जाते हैं। अल्लाह, तो ऐसा नहीं है कि ये इल्म सीखना कोई अमल नहीं, इल्म का सीखना भी सबसे बड़ा अमल है। हदीस पाक में आता है, अल उलमा वरसतुल अंबिया, ये उलमा जो है दीन का इल्म सीखने वाले लोग, یہ انبیاء کے وارث ہیں. اللہ اکبر. وارث تو اس کو کہتے ہیں نا, انبیاء اولادوں کو وارث کہتے ہیں, یہ انبیاء کے وارث ہیں. اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ فقیہ واحد, ایک عالم, اشد علی الشیطان من الف عابد, کہ ایک عالم دین شیطان پہ 1000 عبادت گزاروں سے زیادہ شدید ہے. قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرما دیا, هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون, کیا برابر ہو سکتے ہیں وہ جو علم رکھتے ہیں اور وہ جو علم نہیں رکھتے؟ قرآن میں بتا دیا جو علم رکھتا ہے اس کے برابر کوئی نہیں ہے. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ علم حاصل ہی نہ کرو, کہ قیامت کے دن جواب نہیں دینا ہوگا. مطلب یہ ہے قیامت کے دن اللہ نے پوچھنا ہے علم پر کتنا عمل کیا, اور اس کا مطلب یہ کہ کتنا خواہشات پر عمل کیا اور کتنا اللہ کے احکام پر عمل کیا. انسان یہ کہتا ہے کہ بس مجھے تو خوشی اسی میں ہوتی ہے کہ میں اپنی خواہش کو پورا کروں, بس دیوانہ پھر رہا ہوتا ہے کہ بس اس کے بغیر میں خوش نہیں ہو سکتا. علماء نے فرمایا خواہشات کو پورا کرنا یہ الگ چیز ہے, خوشی الگ چیز ہے. خواہشات کو پورا کر کے بہت ہی وقتی خوشی ہے, اور پھر غم ہی غم ہے. تو خواہشات کو پورا کرنے والا خوش نہیں ہوتا, یہ تو ہم سمجھتے ہیں خواہشات کو پورا کروں گا تو بڑا خوش ہو جاؤں گا. خواہشات کو پورا کرنے والا غموں میں پھنس جاتا ہے, اور خواہشات کو دبانے والا وہ اصل میں خوش ہوتا ہے, سب سے زیادہ خوشی والی زندگی کو گزارتا ہے. اس کی آپ چھوٹی سی مثال سمجھیں, جس شخص نے کوئی بہت بڑا گیم کھیلنا ہے, یعنی اس نے فرض کرو کرکٹ کھیلنی ہے اور بڑی ٹورنامنٹ کی تیاری کرنی ہے, تو اس کا کوچ اس کو کہتا ہے کہ تمہیں صبح 6 بجے آ جانا ہے. تھوڑے دنوں پہلے ہمارے ہاکی کے ایک بہت بڑے پلیئر سے ملاقات نہیں ہوئی, انہوں نے کہا جی فجر کی نماز پڑھ کے سیدھا گراؤنڈ میں آتے تھے صبح 5 بجے, 10 بجے تک پورے 5 گھنٹے ادھر سے ادھر بھاگنا پڑتا, اور پھر اس کے بعد جا کے ناشتہ کرتے تھے, ناشتے میں وہی کھا سکتے تھے جو ہمارا کوچ ہمیں کہتا تھا, پورے دن بس وہی کھاتے, پھر شام کو 3-4 بجے واپس گراؤنڈ میں آتے تھے. تو اس طرح پورے دن میں 8 گھنٹے بھاگتے رہتے تھے, ایکسرسائز کرتے تھے, اور اس کے بعد کھانے کو بھی وہی کھاتے, اور اتنا کھاتے جتنا کوچ کہتا, اس سے زیادہ نہیں کھا سکتے, تب جا کے ٹیم جو ہے وہ میچ جیتتی تھی. مگر کہتے کہ اتنی جو قربانی دیتے تھے, اتنی خواہشات کو دباتے تھے, نیند بھی قربان کرتے تھے, جسم کو بھی خوب لگاتے تھے, بھوک بھی قربان کرتے تھے, مگر جب میچ جیتتے تھے تو وہ خوشی ہوتی تھی کہ یہ ساری قربانیاں کچھ نہیں لگتی. سے سمجھ میں آیا کہ خوشیاں جو ہیں وہ خواہشات پوری کرنے سے نہیں, خوشیاں خواہشات دبانے سے ملتی ہے. امریکہ کے ایک بہت بڑے سائنسدان ہیں, ان کی تحقیق یہ ہے, اور انہوں نے تحقیقی طور پہ بتا دیا کہ جو انسان اپنی خواہشات پوری کرتا رہتا ہے نا, وہ یہ سمجھتا ہے میں بڑا خوش ہوں گا, وہ سب سے زیادہ غم میں مبتلا ہے. امریکہ کی ایک یونیورسٹی ہے, یونیورسٹی آف کیلیفورنیا, UC San Francisco UCSF, وہاں کی ایک یونیورسٹی, وہاں کے بہت بڑے سائیکالوجسٹ ڈاکٹر رابرٹ لسٹک ان کا نام, انہوں نے تحقیق کی کہ انسان خواہشات پوری کرتا ہے تو اسے خوشی ہوتی ہے, اسے غم ہوتا ہے. انہوں نے کہا کہ جو شخص اپنی خواہشات پوری کرتا ہے اس کے دماغ میں ایک ہارمون ریلیز ہوتا ہے, اس ہارمون کا نام سائنسدانوں نے رکھا ہے ڈوپامین, اور یہ ڈوپامین اتنا اسٹرانگ ہارمون ہوتا ہے کہ دماغ کے اندر جو خوشی محسوس کرنے والے سیل ہوتے ہیں ان کو ساروں کو ختم کر دے. اور نے کہا جیسے ہی کوئی شخص اپنی خواہشات زیادہ پوری کرتا ہے تو اس کے دماغ میں خوشی محسوس کرنے والا کوئی سیل ہی نہیں ہوتا ہے، تو چاہے اس کی زندگی میں کوئی ظاہری طور پہ غم نہ ہو، پھر بھی خواہشات پوری کرنے کے بعد وہ ذہنی طور پہ بہت غم محسوس کرے گا. یہ آپ دیکھتے ہیں جو لوگ شراب کے عادی ہوتے ہیں، چرس کے عادی ہوتے ہیں، وہ غم میں نڈھال ہوتے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے کہ سب سے زیادہ تو اپنی خواہشات کو یہ پورا کر رہے ہوتے ہیں تو خوش ہونا چاہیے، مگر خوشی نہیں ہوتی. قیامت کے دن کا بڑا سوال، علم پر کتنا عمل کیا، کتنا زیادہ اللہ کے احکام کو پورا کیا ہے، کتنا اپنی خواہشات کو پورا کیا. قیامت کے دن کا معاملہ سخت ہے، مگر قیامت کے دن کو یاد کرنا، قیامت کے دن کی فکر کرنا بھی یہ بہت بڑی کامیابی ہے. ایک آخری حدیث سنا کے اپنی بات کو مکمل کروں گا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے آخرت کو اپنی فکر بنایا، جس نے آخرت کو اپنی فکر بنایا، اللہ رب العزت اسے دنیا کی فکروں سے نجات عطا کرے. اللہ رب العزت ہمیں آخرت کی فکر نصیب فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ العالمین. تھوڑی دیر کے لیے سب حضرات مراقبہ کر لیں، آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا. عزیزوں دوستو یارو، یہ دنیا دار فانی ہے. عزیزوں دوستو یارو، یہ دنیا دار فانی ہے. دل اپنا مت لگاؤ، تم قبر میں جا بنانی ہے. دل اپنا مت لگاؤ، تم قبر میں جا بنانی ہے. تم آئے بندگی کرنے، ہنسے لذات دنیا میں. تم آئے بندگی کرنے، ہنسے لذات دنیا میں. ہوئی اندھی عقل تیری، تیری کیسی جوانی ہے. ہوئی اندھی عقل تیری، تیری کیسی جوانی ہے. دل اپنا مت لگاؤ، تم
قبر میں جا بنانی ہے، تو روزے رکھ نمازیں پڑھ، خدا کو یاد کر ہر دم، تو روزے رکھ نمازیں پڑھ، خدا کو یاد کر ہر دم، نبی کے در کا خادم بن، مراد اچھی جو پانی ہے، نبی کے در کا خادم بن، مراد اچھی جو پانی ہے، دل اپنا مت لگاؤ تم، قبر میں جا بنانی ہے، عزیزو دوستو یارو، یہ دنیا دار فانی ہے.
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دعا کر لیجئے. سبحان ربی العلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اے اللہ، ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوش فرما، لبرے دن سے محفوظ فرما، لبری رات سے محفوظ فرما، میرے مالک برے کاموں سے محفوظ فرما، اے اللہ برے انجام سے محفوظ فرما، اللہ ہدایت ملنے کے بعد گمراہی سے محفوظ فرما، اللہ سیدھا رستہ ملنے کے بعد بھٹکنے سے محفوظ فرما، اللہ اپنا قرب حاصل ہو جانے کے بعد اپنی دوری سے محفوظ فرما، اللہ نعمتیں مل جانے کے بعد نعمتوں کے چھن جانے سے محفوظ فرما، اللہ عزتیں ملنے کے بعد ذلت سے محفوظ فرما، میرے مالک در در کے دھکے کھانے سے محفوظ فرما، اللہ نفس و شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ فرما، اللہ جس طرح آپ نے آسمان کو زمین پر گرنے سے روک دیا، اللہ شیطان کو ہم پر مسلط ہونے سے روک دیجیے، اللہ اس سے پہلے کہ ظاہر کی آنکھیں بند ہو جائے، اللہ من کی آنکھیں کھلنے کی توفیق نصیب فرما، اللہ اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں کفن پہنائے، میرے مالک ہمیں تقویٰ کی پوشاک نصیب فرما، اللہ اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں غسل دے، اللہ ہمیں غسل توبہ کی توفیق نصیب فرما، اللہ اس سے پہلے کہ لوگ ہماری نماز پڑھیں، اللہ ہمیں نماز کی پابندی نصیب فرما، اللہ نماز کی حضوری نصیب فرما، اور اے اللہ اس سے پہلے کہ کل قیامت کے دن ہمیں آپ کے سامنے کھڑا رکھ دیا جائے، اے اللہ ہمیں اپنی رضا نصیب فرما، اللہ قیامت کے دن کی سختی سے محفوظ فرما، اللہ قیامت کے دن کی ہولناکیوں سے محفوظ فرما، اللہ آپ کے پیارے محبوب نے فرمایا کہ قیامت کے دن کچھ ایسے خوش قسمت لوگ ہوں گے جب وہ اپنی قبروں سے اٹھیں گے अल्लाह उन्हें देख कर मुस्कुराएंगे, वो अल्लाह को देख कर मुस्कुराएंगे। अल्लाह छोटा मुंह बड़ी बात है, मेरे मालिक हमें भी उनमें शामिल फरमा, अल्लाह हमें भी उनमें शामिल फरमा। अल्लाह हमारे आमाल तो सारे काले हैं, अल्लाह आपसे आपकी रहमत का सवाल करते हैं, अल्लाह अपनी रहमत की एक निगाह हम पे भी डाल दीजिए। अल्लाह तेरी एक निगाह की बात है, मेरी जिंदगी का सवाल है। मेरे मालिक हमारी आज की इस तौबा को कबूल फरमा। अल्लाह आप तो वो करीम परवरदिगार है, अल्लाह 100 लोगों के कातिल को, अल्लाह उसने अभी तौबा भी नहीं की थी, तौबा की नीयत से चला था, रास्ते में फौत हो गया, ऐ करीम परवरदिगार आपने तो उसको भी माफ कर दिया। अल्लाह हम तो तेरे दर पे आए बैठे हैं, अल्लाह अपने जुर्मों का इकरार कर रहे हैं। मेरे मालिक रहमत की निगाह फरमा, अल्लाह अपने लुटे हुए बंदों के हाल पर रहम फरमा। अल्लाह कभी शैतान हमें लूट लेता है, अल्लाह कभी हमारा नफ्स हमें लूट लेता है, अल्लाह लुटपुट के तेरे दर पे हाजिर। अल्लाह हमने तो दुनिया के लोगों को देखा, लुटे हुए बंदों के साथ ज्यादा मेहरबानी लोग करते हैं। अल्लाह आप तो सबसे बढ़कर मेहरबान, अल्लाह आपकी मेहरबानी का सहारा लेके आए हैं, अल्लाह रहमत का मामला फरमा, अल्लाह मेहरबानी का मामला फरमा, अल्लाह अपनी करीमी का मामला फरमा, मेरे मालिक अपनी रहीमी का मामला फरमा, मेरे मालिक रहमत का मामला फरमा। अल्लाह आप तो वो परवरदिगार है, अल्लाह जिंदगी भर गुनाह करने वाले के बारे में आपने कहा, जिसने मुझे मेरी रहमत का वास्ता दिया, अगर वो मुझसे पूरी दुनिया के गुनाहगारों के लिए मग़फ़िरत तलब करता, मैं पूरी दुनिया को माफ कर देता। अल्लाह हम भी आपको आपकी रहमत का वास्ता दे रहे हैं, मेरे मालिक माफ कर दीजिए, ऐ अल्लाह माफ कर दीजिए, मेरे मालिक माफ कर दीजिए, ऐ अल्लाह अगर आपने माफ नहीं करना, मेरे मालिक फिर भी माफ कर दीजिए, ऐ अल्लाह करम के फैसले फरमा। ऐ अल्लाह जिन्होंने दुआओं के लिए कहा, अल्लाह उनको भी इन दुआओं में शामिल कर, अल्लाह जो दूर बैठे इन दुआओं पे आमीन कह रहे हैं, अल्लाह उनके दिलों की भी नेक तमन्नाओं को पूरा कर। मेरे मालिक जहां जहां मुसलमान परेशानी के आलम में है, अल्लाह उनकी परेशानियों को दूर कर, अल्लाह जो घर बार की वजह से परेशान, अल्लाह उनकी परेशानियों को भी दूर कर, अल्लाह जो काम कारोबार की वजह से परेशान, अल्लाह उनकी परेशानियों को भी दूर फरमा, अल्लाह जो औलाद की वजह से परेशान, अल्लाह उनकी परेशानियों को भी दूर फरमा, अल्लाह औलाद के गमों से महफूज फरमा, अल्लाह औलाद के दुखों से महफूज फरमा। मालिक जो अपनी सेहत की वजह से परेशान, अल्लाह उनकी परेशानियों को भी दूर फरमा, अल्लाह अटके हुए कामों का होना आसान फरमा, अल्लाह उलझे हुए कामों को अपनी रहमत से सुलझा, अल्लाह हमारे गुनाहों की नहुसत की वजह से, अल्लाह हमारी इन दुआओं को रद्द न फरमा, अल्लाह किससे मांगे, कहाँ जाए, किससे कहे, किससे मांगे, कहाँ जाए, किससे कहे, और दुनिया में हाजत रवा कौन है, सब गदाता है तू, सबको देता है तू, तेरे बंदों का तेरे सिवा कौन है। मेरे मालिक रहमत का मामला फरमा, अल्लाह हमारी मांगी भी दुआओं को रद्द न फरमा। मेरे मालिक बड़ी देर से आया, बड़ी दूर से आया हूँ, अल्लाह उम्मीद लेके आया हूँ, अल्लाह आपका दर वो दर है जहाँ किसी को भी ना उम्मीद नहीं है, अल्लाह अपने घर से खाली हाथ ना लौटा, अल्लाह रहमत का मामला फरमा, अल्लाह रहमत का मामला फरमा। परवरदिगार आलम तेरा ही है सहारा, परवरदिगार आलम तेरा ही है सहारा, तेरे सिवा जहां में कोई नहीं हमारा, अल्लाह रहमत का मामला फरमा। मेरे मालिक अपने करम के फैसले फरमा, अल्लाह खास तौर पे फलस्तीन के मुसलमानों की मदद फरमा, अल्लाह सूडान के मुसलमानों की मदद फरमा, جہاں جہاں مسلمان پریشانی کے عالم میں ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اللہ ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرما، اللہ ہمارے اس ملک کی حفاظت فرما، اللہ ہمارے اس شہر کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمیں بار بار اپنے گھر کا دیدار نصیب فرما، اللہ اپنے پیارے محبوب کے در کی حاضری نصیب فرما، اے اللہ ہمارے عزیز اقارب رشتہ دار مشائخ اساتذہ والدین جو بھی اس دنیا سے فوت ہو چکے ہیں جو حیات ہیں اللہ ان سب کی مغفرت فرما، میرے مالک جن کی مغفرت فرما دی، اپنے قرب کے اعلیٰ درجات نصیب فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، تب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.
جی الحمدللہ، جیسے آپ تمام حضرات کو اس چیز سے اعلانات بار بار ہو چکے ہیں اور پوسٹرز بھی شہر میں کافی جگہوں پہ لگ چکے ہیں، ہمارا ختم بخاری کا ایک جلسہ ہے، 14th سالانہ تقریب اسناد دستار بندی ہے، یہ اینول گریجویشن سیرمنی ہے، اس کے کارڈ جو ہیں وہ ہمارے گیٹ پہ ساتھی ہیں ان کے پاس ہیں، جو یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے کسی جاننے والے کو، کسی رشتہ دار کو، مسجد کے آئمہ حضرات کو یہ دعوت نامہ دیں تو یہ آپ باہر سے لے سکتے ہیں، اس کے علاوہ پوسٹرز بھی ہیں جو آپ اپنی مسجد میں چاہیں تو چپکا سکتے ہیں، جو لوگ پچھلی مرتبہ پچھلے ویکس میں یہ پوسٹرز لے گئے تھے ان سے گزارش ہے کہ وہ جہاں بھی لگائیں تو اس کی تصویر بھیج دیں، علاقہ لکھ دیں تاکہ ہمیں اندازہ ہو جائے کہ کس کس علاقے میں تشہیر ہو گئی ہے، چاہیں تو اس آجز کو بھیج دیں، ورنہ جہاں سے آپ کے پاس واٹس ایپ میسج آتا ہے احسن اللہ والا یا فرخ ان کو بھیج دیں، یا ہمارے جو ناظمین حضرات ہیں مولانا نثار صاحب، مولانا انوار صاحب، ان کو بھیج دیں تاکہ ہمیں اندازہ ہو جائے کہ جی کس کس علاقے میں مارکیٹنگ ہو چکی ہے. تاریخ 6 دسمبر ہے، دن ہفتے کا ہے، شام 6 بجے یہ پروگرام شروع ہوگا، 10:30 بجے تک پروگرام ہوگا، پورے ملک سے لوگ آئیں گے، اکابرین آئیں گے، حضرت مولانا حنیف جالندری صاحب دامن برکاتہم جو ہے وہ خصوصی طور پہ ملتان سے تشریف لائیں گے، آخری حدیث کا درس جو ہے وہ مفتی زبیر اشرف عثمانی صاحب دیں گے، لہذا میں آپ تمام ساتھیوں کو درخواست کرتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ تشریف کریں، ہم نے 2 ہال بک کیے ہیں اور یہ 2 ہال جو ہیں وہ ہمیشہ بھر جاتے ہیں، لہذا زیادہ لوگوں کو لانے کی کوشش کریں تاکہ، اور جلدی لانے کی کوشش کریں تاکہ دیر سے آنے پہ یہ نہ ہو کہ جگہ نہ مل پائے، لہذا نوٹ کر لیجئے 6 دسمبر ہے، ہفتے کا دن ہے اور ریڈیسن لان ہے.
نماز کی تیاری کریں.